السلام عليكم ورحمة الله. أذان دي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبؤكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. گزشتہ ایک لمبے عرصے سے کئی خطبات میں خصوصیت کے ساتھ آئلی زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق نصیحتیں کرتا رہا ہوں, اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے مخلصین ہیں جنہوں نے ان نصیحتوں کی طرف کان دھرے اور اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ ان باتوں کو قبول کر کے اپنی گھریلو زندگی کو جنت نشان بنانے کی کوشش کی, اور مختلف خطوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے فضل سے مردوں نے بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور عورتوں نے بھی ایسا ہی کیا. لیکن اس کے باوجود مسلسل آج بھی ویسے ہی تکلیف دہ واقعات نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں جیسے کل آیا کرتے تھے. تعداد میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی, کچھ لوگوں نے اصلاح کر لی ہوگی, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ابھی احمدیوں میں ایسے خاوندوں کی بھی اور ایسی بیویوں کی بھی ایک تعداد ایسی موجود ہے جن کی طرز عمل گھروں کو جنت بنانے والی نہیں بلکہ جہنم بنانے والی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے اس بات پر روشنی ڈالی تھی, آئلی زندگی کی خرابیاں ساری قوم پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور ایک ہی نسل پر نہیں بلکہ آئندہ کئی نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس بات کو معمولی بات نہ سمجھو. گھر ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان جب لوٹ کر آتا ہے, اگر وہ مرد ہے تو وہ بھی اس تصور سے گھر کی طرف لوٹتا ہے کہ وہاں جا کر تسکین ملے گی, دنیا کے جھنجٹوں میں پڑنے سے جو تھکاوٹ ہو گئی ہے وہ دور ہوگی اور راحت اور تسکین کے سامان میسر آئیں گے. عورت بھی اسی خیال سے گھر کی طرف لوٹتی ہے, یا اس خیال سے اس کو بھی گھر کی طرف لوٹنا چاہیے. لیکن ایسے گھر جہاں میاں بیوی میں جھگڑے چلتے ہوں, ایسے گھر جو سیاست کا شکار ہوں, جہاں صرف میاں بیوی کے آپس کے اختلاف ہی کار فرما نہ ہوں بلکہ ان کے رشتہ داروں کی دخل اندازیوں کی وجہ سے کئی قسم کی سیاستیں کھیلی جاتی ہوں, ایسے گھر ہمیشہ جہنم کا نمونہ بنے رہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت گہرے اور وسیع نقصانات ہیں. میں دوبارہ ان کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ اس سے پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. ایک گھر ہی نہیں اجڑتا بلکہ نسلیں اجڑ جاتی ہیں, ارد گرد کے رہنے والوں پر برا اثر پڑتا ہے, معاشرے پر بد اثر پڑتے ہیں, اور کئی قسم کی بد عادتیں قوم میں پھیل جاتی ہیں. ایسے لوگوں کے اندر کوئی کشش نہیں رہتی جن کی آئلی زندگیاں جہنم کا نمونہ ہوں, اور لوگ قریب آنے کی بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں. میں نے یہ نصیحت بھی کی کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے اصلاح, تو قرآن کریم نے ایک دعا سکھائی ہے جو ایسی مؤثر ایسی دور رس ہے کہ جہاں جہاں آئلی خرابیوں کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں وہاں اس دعا کا اثر تریاق کے طور پر سرایت کر جاتا ہے. آئندہ نسلوں کو بھی یہ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے, موجودہ زمانے کو بھی ہر قسم کی خرابیوں کا توڑ اس دعا میں سکھایا گیا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کئی گھر بدنصیبی سے اس دعا کے فائدے سے محروم رہے. اس خیال سے کہ ایسی مؤثر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, کم سے کم بعض گھروں کی صورت میں تو نہیں ہو رہی, میں نے دوبارہ ان آیات پر غور کیا تو بعض معرفت کے ایسے نقطے ہاتھ آئے, میں نے سوچا کہ جماعت کو بھی ان میں شریک کروں. قرآن کریم نے جہاں جہاں دعائیں سکھائی ہیں وہاں ان دعاؤں کا ایک ماحول بھی بتایا ہے. جیسے بیج بونے کے موسم ہوتے ہیں, جیسے فصلیں کاٹنے کے موسم ہوتے ہیں, اور انہی موسموں میں بیج بوئے جاتے ہیں جو بونے کے موسم ہیں, انہی موسموں میں فصلیں کاٹی جاتی ہیں جو کاٹنے کے موسم ہیں. وہ موسم ایک زمیندار کے لیے یہ فیصلہ کن بات ہوتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کہ کب کاشت کرنی ہے, کب پھل کاٹنا ہے. پھر زمینیں مختلف قسم کی ہیں, آب و ہوا کا اختلاف ہے, یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کون سا پودا کس جگہ صحیح معنوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے یا نصب کیا جا سکتا ہے اور کس فضا میں وہ پھل دے گا. تو قرآن کریم کی دعاؤں پر جب میں نے اس نقطۂ نگاہ سے غور کیا اور توجہ اسی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر دعا کا موسم بیان فرمایا گیا ہے, اس کا پس منظر بیان فرمایا گیا ہے, تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کون سی دعائیں کس طرح کی جائیں تو مقبول ہوتی ہیں اور کیوں مقبول ہوتی ہیں, کیا باتیں ایسی ہیں اگر وہ نہ پیدا ہوں تو دعاؤں میں اثر پیدا نہیں ہوتا. اصولی طور پر بھی نصیحتیں موجود ہیں دعا سے متعلق کہ اگر دعا کرنی ہے تو نیک مثلا نیک اعمال کے ذریعے اس کو طاقت دو. کلمہ طیبہ دعا کی صورت میں بھی ظاہر اٹھتا ہے لیکن خدا کے دربار تک تب پہنچتا ہے اگر عمل صالح نیک اعمال اسے پمپ کر کر کے اوپر بھیج رہے ہوں. اگر نیک اعمال اس میں اڑنے کی طاقت ہی پیدا نہ کریں تو خالی پروں سے تو نہیں جانور اڑ سکتا, اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے. تو دعا کا مضمون بہت ہی دلچسپ اور قرآن کریم کے میں جس رنگ میں بیان ہوا ہے, کوئی پہلو دعاؤں کی مقبولیت یا نامقبولیت سے متعلق ایسا نہیں جو قرآن نے پیش نہ فرمایا ہو. اب یہی آئلی زندگی کی بحث میں میں نے اس سے پہلے کی چند آیات چنی ہیں, کچھ بات کی جن میں یہ آیت دعا کے طور پر نصب ہے. ربنا حب والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ وہ لوگ خدا کے بندے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنے جوڑوں سے, خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اپنے ساتھیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وذریات نا, اور آئندہ جو نسلیں جاری ہونی ہیں ان سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنانا. اس دعا کا اثر بہت وسیع ہے اور آئلی زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے مضامین اس کے تابع آ جاتے ہیں. کچھ سے متعلق میں نے اس پہلے ذکر کیا تھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے اختلافات میاں بیوی مثلا بچوں کے متعلق پیدا ہو جاتے ہیں اور بچوں کی تربیت سے متعلق بھی جو اختلاف ہیں وہ بعض دفعہ بڑی سخت سنگین صورت اختیار کر جاتے ہیں. بعض دفعہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ سے ایک مصیبت بن جاتی ہے. بعض دفعہ شادیاں کی جاتی ہیں تو اس انداز سے نہیں کی جاتی جو خدا کو منظور ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنا گھر بھی اور دوسروں کا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے. تو اس دعا نے ہمیں یہ سکھایا کہ اے خدا ہمیں ایک دوسرے سے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہ فرما بلکہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. وہ لوگ جو اولاد کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں ان کو اس دعا کے سیاق و سباق پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ خدا کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے. ورنہ ایک انسان اس نیت سے یہ دعا کرے کہ اے خدا میری اولاد بڑے بڑے مراتب تک پہنچے, بڑی دولتیں سمیٹے, خارشوت کھا کر ہی وہ امیر بنی ہو, تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اس کی نیت میں اگر فطور ہے, اگر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی تعریف ہی نہیں سمجھتا, تو ہزار یہ دعا کرے وہ مقبول نہیں ہو سکتی. اس دعا کا ایک موسم ہے جو اس کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اس موسم کے پیش نظر یہ دعا مانگی جائے گی, اور اس موسم میں جب مانگی جائے گی تو ضرور مقبول ہوگی. اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی تعریف بھی بیان فرما دی ہے. ان لوگوں کی محبتیں کس چیز میں ہیں, ان کی چاہتیں کیا ہوتی ہیں, ان کی آرزوئیں کیا ہیں, ان کو کیا چیز پسند ہے. یعنی وہ مومن جن کی پسند یہ ہو, جن کی چاہتیں یہ ہوں, جن کی آرزوئیں یہ ہوں, وہ جب خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, تو پھر ان کو وہ ٹھنڈک عطا کی جاتی ہے اور ضرور کی جاتی ہے. اب بہت سے ایسے جھگڑے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا کے مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اعمال بگڑتے ہیں, اور پھر ایک انسان جتنا چاہے یہ دعا مانگے وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر اعمال کا رخ مشرق کی طرف ہے اور دعا کا مغرب کی طرف ہے, تو نتیجہ وہی ہوگا جو اعمال کا رخ ہے. کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلا کرتا. عمل بتاتے ہیں کہ اصل نیت کیا ہے, اور عمل کے بغیر دعا رفعت نہیں پاتی, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. عمل مشرق کا ہو تو مغرب کی طرف کی دعا کیسے آگے بڑھ سکتی ہے, وہ بھی گھسیٹی ہوئی مشرق ہی کی طرف چلے گی اور بالکل الٹ نتیجہ پیدا کرے گی. میرے سامنے ایسے تکلیف دہ واقعات آتے رہتے ہیں. میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ خود ہی سمجھیں گے کہ جن لوگوں کے یہ اعمال ہوں ان کی دعائیں ان کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین ومن ذریاتنا وجعلنا للمتقین اماما. بعض خاندان ایسے ہیں جن میں سیاست کے رشتے ہوتے ہیں, وہ آپس میں بہنیں مل کر سر جوڑتی ہیں, ساس بھی شاید شامل ہو جاتی ہو, بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اور ایک قسم کا نجوہ ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں رشتوں سے پہلے ایسی سیاستیں برتی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں لڑکی لے کے آئیں گے, امیر کی لڑکی لائیں گے, اس کے نتیجے میں بیٹے کا مستقبل بھی بنے گا, اس کے لیے کار لی جائے گی, اس کے لیے فریج مانگے جائیں گے. شروع میں بشک نرمی دکھاؤ, شروع میں بشک یہی کہو کہ جی ہمیں تو بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, اور جب یہ وعدے کر لو اور اگلے کو دھوکہ دے لو, پھر بیٹی جب قابو آئے گی تو اس کے ذریعے پھر جیسے لیور ہاتھ آ جاتا ہے, اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے, کہیں گے کہ اب یہ کرو اب وہ کرو, بیٹا امریکہ گیا ہوا اعلیٰ تعلیم کے لیے, اس کے گزارا ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم مدد نہ کرو گے, نہیں کرو گے تو تمہاری بیٹی کی زندگی جہنم بنے گی. یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں, واقعتاً ایسی بدبختی کی باتیں ہوئی ہیں خاندانوں میں, اور اس کے نتیجے میں ہر طرف درد بکھر گیا ہے, عذاب پیدا ہو گیا ہے. ایک معصوم بچی کی زندگی برباد, اس کے رشتہ داروں کی زندگی برباد. ایسے ایسے معزز شریف خاندانوں میں ایسی باتیں ہوئی ہیں جن کو میں دیر سے جانتا ہوں, ان کے اندر خدا کے فضل سے تقویٰ ہے, نیکی ہے, سادگی ہے, اور اسی سادگی کی وجہ سے وہ ایسے فتنے کی باتوں میں مبتلا ہو گئے اور دھوکے میں آ گئے, اور اب ان کی بچی کے لیے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے, سارے گھر والوں کے لیے عذاب بن گئی ہے. اب ایسا خاندان اگر یہ دعائیں کرے گا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین, اے خدا ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, ہمارے خامدوں سے ٹھنڈک عطا فرما, ہماری اولادوں سے ٹھنڈک عطا فرما, تو عملاً وہ جہنم مانگ رہے ہیں, ان کے عمل جہنم مانگ رہے ہیں, زبان جنت مانگے گی. تو خدا تو زبان کی بات نہیں مانے گا, عمل کی بات سنے گا. اور جیسا کہ قرآن کریم نے اس بات پر خوب اچھی طرح روشنی ڈال دی ہے, جو نیتوں کا پھل ہے وہ ان کو ملے گا اور اعمال کے نتیجے ظاہر ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے قرۃ عین کی بجائے آنکھوں کا عذاب نصیب ہوگا, और आज अगर उन्होंने किसी को धोखा दे भी दिया है, कल दुनिया उनको धोखे देगी, क्योंकि खुदा ताला का कानून है कि बिलाखिर ये धोखे उल्टा करते हैं। आगे बद नस्लें पैदा होंगी, बहुत से कई किस्म के अजाब हैं जो मुस्तकबिल के लिए लोग पीछे छोड़ जाते हैं। बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए शादियां करते हैं, और ऐसे मर्द हैं, सिर्फ औरतों का कसूर नहीं, ऐसे मर्द हैं जो मसलन इंग्लिस्तान या जर्मनी या दूसरे मुल्कों में आते हैं, पनाह ढूंढते हैं या और बहाने तलाश करते हैं कि उन्हें यहाँ नेशनैलिटी मिल जाए, मगर उनकी कोई पेश नहीं जाती। फिर वो तरकीब सोचते हैं कि शादी की जाए, और बाज़ दफ़ा ऐसी जगह शादी करते हैं जहाँ वो समझते हैं कि अगले भी मजबूर हैं। बाज़ बच्चियों की शक्लें ख़राब होती हैं, बाज़ों की उम्रें ज़्यादा हो रही होती हैं और वो अटकी हुई होती हैं, माँ बाप बेचारे बड़ी मुसीबत में मुबतला होते हैं, वो भी ऐसी सूरत में शादी कर देते हैं। और वाकया ये है कि उस वक्त अगर वो गौर करें तो उनको दिखाई दे सकता है कि ये लड़का मतलब परस्त है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए शादी कर रहा है। उस वक्त जानकर आंखें बंद कर लेते हैं। एक चीज़ एक मामूली अकल वाले इंसान को दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं देखते, और लड़का भी बदनीयती से और बदबख्ती से कुछ देर के बाद जब अब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो बेटी को, उनकी बेटी को ताने देने लगता है, तू बदसूरत है, तू ऐसी खबीस है, तू ऐसी है, तुझसे और किसने शादी करनी थी। वो कहती है कि फिर मुझसे क्यों तुमने की, मैं वैसी ही हूँ जैसी तुम लेके आए थे, पहले तूने मुझे देखा था। अगर ये बदियाँ ऐसी हैं जिनसे तुम तुम्हारी ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता था तो क्यों मुझे माँ बाप के घर से उखेड़ा। तो कहता है कि मुझे तो बहुत मिल सकती थी, मुझे क्या ज़रूरत थी, अगर मैंने एसाइलम लेना था तो गोरिनल ले उठा लाता घर में, इसलिए तुम हो ही बदबख्त और बदनसीब। अब सवाल ये है कि ऐसा शख्स अगर एक घर की ज़िंदगी बर्बाद करता है तो वो कैसे सोच सकता है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करेगा। ऐसे लोगों के लिए बसा औकात इस दुनिया में भी जहन्नम के समान पैदा हो जाते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा गुनाह है। अव्वल तो ये कि शक्ल सूरत इंसान खुद नहीं अपनी बना सकता, ये भी दुरुस्त है कि तबीयत पर भी जबर नहीं कर सकता। एक शख्स अगर मिजाज का हुसन परस्त है, या हुसन परस्त ना सही, उसके मिजाज में कम से कम बाद ऐसी लताफतें पाई जाती हैं कि बास किस्म की शक्लों से चाहे भी तो गुजारा नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो शादी से पहले उसे उसके इल्म में ना हो। अपने आप को वो जानता है, जिससे शादी करना चाहता है उसको देखा भाला है। जब वो फैसला करता है तो उसके बाद उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि जिस किस्म की भी चीज़ है लाजिमन उसके साथ आखिर तक गुजारा करे, और अगर नहीं कर सकता तो इज्जत और एहतराम के साथ पूरी कोशिश के बाद नाकामी से देखते हुए उसे इस तरह रुख्सत करे कि उसकी इज्जत पर, उसके माँ बाप की इज्जत पर हर्फ ना आए। लेकिन ये जो चंद कौड़ियों कमाने के लिए घर से निकलते हैं और फैसला करते हैं कि चाहे ख़ानदानों की सुकून बर्बाद हो जाएं, उन्होंने किसी कौम में असाइलम ज़रूर लेना है, खा शादी के बहाने मिले या किसी और बहाने, ये अगर इस वहम में मुबतला हैं कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत मिलेगी, जज़ा मिलेगी, उनकी दुआएँ कबूल होंगी, उनको आइंदा जब भी शादी करेंगे आँखों की ठंडक बीवी की तरफ से या औलाद की तरफ से मिलेगी, तो ये सब फर्जी किस्से हैं, बिल्कुल झूठ है। ऐसे लोगों की दुआएं मकबूल नहीं होती जो दुआओं के आदाब से नावाकिफ़ हैं, उन दुआओं के जो तकाजे हैं उनके साथ जो लवाजमात हैं उनसे बेपरवाही करते हैं। इस दुआ के लवाजमात हैं जो कुरान करीम ने बयान फरमाए हैं, और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जिस शख्स ने इन लवाजमात का, जो इस दुआओं के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं, जो इसका मौसम बना रहे हैं, उनका लिहाज किया, लाजिमन उसकी ये दुआ कबूल होगी। ये हो नहीं सकता कि इन तकाजों को मद्देनज़र रखते हुए, इनका हक अदा करते हुए, इन लवाजमात को पूरा करते हुए कोई दुआ मांगे और खुदा उसे रद्द कर दे। जिनकी भी मकबूल हुई हैं इसी तरह मकबूल हुई हैं, और जो इसको ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, وہ فرضی جنت میں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا میں نے دعا کا حق ادا کر دیا. بہت لمبا مضمون ہے, اس میں سے میں نے چند آیات جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ میں نے چنی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بہت سے لوگ ہیں جو گناہ ملوث رہتے ہیں, بددیانتیاں کرتے ہیں, خیانتیں کرتے ہیں, ان کی سزا کا ذکر ہے, بد انجام کا ذکر ہے. فرمایا لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں, ان کا استثناء ہے. اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اگر وہ اخلاص سے توبہ کریں. الا من تابا و آمنا, پھر اثر نو ایمان لائیں, پہلے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں, پھر حقیقی خدا پر جو توبہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے, اس سے پہلے ایک فرضی خدا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے, اس پر ایمان لائیں. وعمل صالحا, اور توبہ کے بعد سچے خدا پر ایمان لانے کے نتیجے میں نیک اعمال ضرور ظہور پذیر ہوتے ہیں. وعمل صالحا اس کا طبی نتیجہ ہے. فإنه يتوب إلى الله متابا, یہی وہ شخص ہے جو توبہ کے میں اللہ کی طرف یوں جھپٹتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے. متابہ کہتے ہیں یہی ہے توبہ سچی, اسی کا نام توبہ ہے. اس طرح یہ لوگ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لپکتے ہیں. فرمایا والذین لا یشهدون الزور, ان کی بعض اور صفات یہ ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے. پھر اب ایسا معاشرہ جس میں دن رات جھوٹ بولے جا رہے ہیں, فریب کاری سے کام لیا جا رہا ہے, وہ خود بخود مستثنا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اللہ جو ہے ایک طرف بدیوں سے استثنا پیدا کر کے نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اور نیک لوگوں کو لیے خوشخبری ہے, دوسری طرف از خود جو اس استثنا کے اندر نہیں محفوظ نہیں ہوتے ان کو ان میں سے نکال کے باہر پھینکتا چلا جا رہا ہے. فرمایا والذین لا یشهدون الزور, یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان میں ملوث نہیں ہوتے, عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں, اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ آيَاتِ رَبِّهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, لم يخروا عليها صما وعميانا, وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہیں کرتے کہ سنی انسنی کر دی. اس آیت پر پہنچ کر مجھے سمجھ آئی کہ میں بھی تو آیات پڑھ کر ہی سمجھاتا ہوں, اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا تھا کہ تم لاکھ آیتیں پڑھو, جو لوگ آیتوں سے خود صاحب بصیرت والا سلوک نہیں کرتے اور ایسے لوگوں والا سلوک نہیں کرتے جو پوری توجہ سے سنتے ہیں, ان کے لیے یہ آیات کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی, بیکار جائیں گی. والذین یقولون ربنا حب لنا, یہ سب کرنے والے لوگ ہیں جن کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا, اے خدا ہمارے لیے بطور رحمت نازل فرما, من ازواجنا و ذریاتنا, ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا للمتقین اماما, اور ایسے متقیوں, اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور اولاد در اولاد عطا فرما کہ ہم متقیوں کے امام بننے والے ہوں. تو اگر تقوی کی قیمت دل میں ہے تو پھر ہی انسان متقیوں کا امام بننے کی دعا مانگتا ہے. اور جو گھر اپنی اولاد میں تقوی پیدا نہیں کر رہا اور اس کی لذت تقوی کے سوا اور باتوں میں ہے, اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جن کی گھروں کی لذتیں دنیا داریوں میں, دنیاوی مال اور فوائد حاصل کرنے میں ہیں, ان کی شادیاں اسی طرح دنیا کی خاطر ہوتی ہیں, اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں یہ دعا بالکل بے محل اور تمسخر کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے, کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. پس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تقوی سے کام لیں, اپنے معاشرے کو درست کریں, ये जो एक दूसरे से धोखेबाजियां हैं शादी की, या हिर्स व हवा में शादी करना, इसके बहुत बड़े नुकसानात हैं। इसके नतीजे में आप खुदा की रहमत से महरूम हो जाते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम ऐसा करो जैसा कि नसीहतें की गई हैं, उन लोगों में शामिल हो जिनका जिक्र है कि वो तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह की तरफ झुकते हैं, और बच्चा जिस तरह माँ की गोद में पनाह मांगता है इस तरह तौबा करते हुए उसकी तरफ लपकते हैं, फिर उनमें एक वक़ार पैदा हो जाता है, फिर वो झूठ से नफरत करने लग जाते हैं। वो लोग हैं जब खुदा की आयात उन पर पढ़ी जाती हैं तो एहतराम से उनको सुनते हैं, वक़ार के साथ उनके साथ सलूक करते हैं। फरमाता है, ये जब ये दुआ करते हैं तो उस दुआ का लाजिमन नतीजा निकलता है, और वो नतीजा दोहरा है, इस दुनिया की जजा ही नहीं बल्कि आखिरी दुनिया की जजा भी है। फरमाया, उलाएका युज़ौनल गुरफत बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिन्हें बुलंद व बाला मकान जन्नत में अता किए जाएंगे, दोरी मंजिलों वाले। जैसा कि मैंने पहले एक दफ़ा बयान किया था, एक मंजिल इनकी जन्नत की दुनिया में बन जाती है। यहाँ ये मुराद नहीं है कि जन्नत में वाकई दो मंजिला मकान होंगे, ये कुरान करीम का हुस्न बयान है ये बताने के लिए कि एक घर खुदा की रजा का तुम्हें पहले इस दुनिया में मिल चुका होगा, जन्नत में उससे भी बाला मकान मिलेगा, उसके ऊपर एक और मंजिल तैयार होगी अल्लाह की रजा की। फरमाया, ये वो लोग हैं जिनको दोहरे फायदे हैं, इस दुनिया की जन्नत भी पा जाएंगे और उस दुनिया की जन्नत भी नसीब होगी जो इस दुनिया की जन्नत से बाला तर होगी, बुलंद तर होगी। इस दुनिया की जन्नत से तो उन्होंने निकाले जाना है, हर इंसान ने आखिर निकाले जाना है। अल्लाह ताला फरमाता है, खालिदीन फीहा हसुनत मुस्तकर्रम व मुकामा, वो हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। हसुनत मुस्तकर्रम व मुकामा, मुस्तकर भी उनका अच्छा और मुकाम भी अच्छा। इससे पहले एक आयत का टुकड़ा रह गया था, उसका तर्जमा कर दूं फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। फरमाता है, उलाएक युज़ौन गुरफत बिमा सबरू, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया है। ये जो दूसरी बात है सब्र वाली, ये भी आयली ज़िंदगी को बेहतर बनाने वालों को याद रखनी चाहिए। दुआएं करें और कोशिश करें दयानतदारी के साथ कि हालात बेहतर हों, एक दूसरे की कमज़ोरियों से दरगुजर करें और माफ़ करने की आड़ डालें, उसके बावजूद फिर भी सब्र की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बाज़ आदतें इंसानों में इस हद तक दाखिल हो चुकी होती हैं कि वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। बाज़ मर्दों को बाज़ औरतों की बाज़ आदतें पसंद नहीं, बाज़ औरतों को भी बाज़ मर्दों की आदतें पसंद नहीं होती, और वो लोग जो सब्र करने वाले ना हों वो हमेशा इन आदतों को उछालते रहते हैं और बार बार तंग करते रहते हैं, एक दूसरे को ताने देते रहते हैं, और वो चंद मामूली आते हैं जो उनकी ज़िंदगी को नमूना बना देते। ऐसी हरकतें करने वाले लोग, ऐसे कमीने ख्यालात वाले लोग जो एक दूसरे की मामूली सी कमज़ोरी से भी दरगुजर नहीं कर सकते, वो दुआ भी करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं उनमें सब्र का मादा नहीं होगा। जन्नत उनको मिलेगी जो साथ सब्र की सलाहियत भी रखते हों, सब कुछ करने के बाद, कोशिशों के बाद, दुआओं के बाद फिर भी देखेंगे, औरतें देखेंगी कि मर्दों की बाज़ कमज़ोरियाँ बेचारों की जो दूर नहीं हो रही, तो वो सब्र के साथ उनसे गुजारा करेंगी। मर्द देखेंगे कि बाज़ बीवियों की कमज़ोरियाँ जो नहीं दूर हो रही, बाज़ उनके इख्तियार ही में नहीं होती, मसलन शक्ल सूरत है, तो लाजमन वो शख्स जो दुआ करता है, अल्लाह मेरी बीवी की तरफ से मुझे आँखों की ठंडक नसीब फरमा, अगर सब्र नहीं कर सकता तो ये दुआ उसको क्या फ़ायदा देगी। जब बदसूरत बीवी पे नज़र पड़ेगी वो उसका दिल जो है वो भड़केगा और जज्बात इश्तियाल पैदा करेंगे उसके दिल में, वो कहेगा कि ये किस मुसीबत में मुबतला हो गया। अब शक्ल तो बीवी नहीं बदल सकती, आते हैं तो किसी हद तक बदल सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकत पसंद बनो, ज़िंदगी में तुम्हें मुकम्मल जन्नत नसीब हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर सब्र करोगे तो उसके नतीजे में तुम्हारे अंदर पाक तब्दीलियां पैदा होंगी। اور صبر کرنے والا مشکل حالات میں بھی زیادہ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے. بعض لوگ غریب ہیں, روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور ان کے اندر بے صبری پائی جاتی ہے, ان کے حالات جب بدلتے ہیں تب بھی ناخوشی رہتے ہیں. اچھا کھانا مل گیا تو اچھے مکان کے لیے بے چین ہو گئے, اچھا مکان مل گیا تو اس سے بڑے محل کے لیے بے قرار ہو گئے. ہر وقت دل میں ایک کھجلی سی رہتی ہے کہ کچھ ہے کمی جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے, اور یہ بے قراری ان کو ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے. لیکن بعض ہیں جو روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہوں تو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے کھاتے ہیں اور لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی, کیونکہ ان کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے. اور صبر کے نتیجے میں واقعتاً وہ سوکھی روٹی بھی زیادہ مزہ دیتی ہے بنسبت اس امیر کی مرغن روٹیوں کے جو بے صبر ہے. تو خدا تعالیٰ نے جو موسم بیان کیے ہیں اس دعا کی کاشت کے اور اس کے پھل لانے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں, ان کا حق ادا کریں, پھر دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کیسا پاک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا, ان کو جو بالا جنتیں نصیب ہوں گی, دو منزلہ مکان نصیب ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے صبر سے کام لیا ہے, جو کچھ ملا اسی کو جنت بنا لیا اور خدا کی رضا پہ راضی رہے. اس کے بدلے خدا تعالیٰ جو ان کو دوسری دنیا میں جنت دے گا وہ دائمی ہوگی. یہاں حسنت مستقرم و مقامہ میں میرے نزدیک مستقر سے مراد دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے, اور مقامہ سے وہ آخری دائمی قیامگاہ ہے جو جنت میں نصیب ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عارضی طور پر دنیا میں خدا کی رضا کی خاطر اپنے گھروں میں جنت تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کی پاک تبدیلیوں کی وجہ سے واقعتاً ان کو دنیا میں بھی ایک جنت عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ جنت تو مستقر ہے, ایک عارضی ٹھکانہ ہے, جیسے موسمی پرندوں کا گھر ہو, لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے ایک دائمی جنت بھی بنا رکھی ہے جو ان کا آخری مقام ہے, اور وہ بہت بلند تر ہے اس جنت سے جو اس دنیا میں انہوں نے پائی ہوگی, اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, خوب ان کو اچھی طرح سمجھا دو کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے جس طرح کے دعا کا حق ہے تو پھر خدا کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعا کو اس طرح نہیں کرتے, جس اس دعا کا حق اس طرح ادا نہیں کرتے جیسا بیان فرمایا گیا ہے, وہ لاکھ کوشش کر لیں خدا کی مدد کے بغیر ان کی دنیا کی زندگی سنور نہیں سکتی, اور جس کو دنیا کی جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو آخرت کی جنت بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ مسلسل نصیحتوں کے باوجود آئے دن ایسی خبریں سنتا رہتا ہوں ایسے خاندانوں کے متعلق جن کو میں جانتا ہوں دونوں طرف سے, کہ اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے یا چھوٹی نظر کی وجہ سے آپ بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی عذاب بنا دیا, اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے جنت کی تعمیر نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے ایسی بنیادیں کھڑی کر گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آئندہ گھروں میں بھی ان کے لیے جہنم ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج آنکھیں کھول کر ان آیات کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں جو ہم پر پڑی جاتی ہیں, اور اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہ کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی جنت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی, اور آخرت کی جنت بلند تر اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.